طریقتك ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله زياد درود والسلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27 یعنی 27 اللہ کے عرش کے سوا قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ پاک کے عرش کے سائے میں تین شخص ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا, نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض یہ ہے کہ میرا نام سجاد حیدر, میں اسپین کے شہر کرتبہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حضور عرض یہ کرنی ہے کہ یہاں پہ ہمارے مسجد کرتبہ تاریخی مسجد ہے, یہاں پہ ہمارے اسلامی بھائی آتے ہیں, کچھ دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اس مسجد کو, تو ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے مسجد کے دیکھنے کی نیتیں کچھ ارشاد فرما دیں مسجد قرطبہ کے حوالے سے.
مسجد قرطبہ کی زیارت کے لیے لوگ حاضر ہوتے ہیں, یہی مسجد قرطبہ. ہاں وہ اب تو اس کی حیثیت ایک تاریخی مسجد کی رہ گئی ہے, پتہ نہیں وہاں نماز بھی ہوتی ہے یا نہیں.
نہیں وہاں اجازت نہیں ہے.
جی ہاں, تو اب وہ اللہ کا گھر ہے تو دیکھ کر درود شریف پڑھنا چاہیے, ثواب کا کام ہے, مستحب درود شریف مستحب ہے مسجد کو دیکھ کر. وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے اور وہاں اگر تحیت المسجد کا موقع بھی نہیں ملتا تو یہ نیت کر لے 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اتنا, یہ 4 بار پڑھنا, یہ جب کوئی کسی وجہ سے تحیت المسجد نہ پڑھ سکے نا تو یہ تسبیح 4 بار پڑھ لے تو وہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی. کیونکہ کسی مسجد میں جائیں اور پہلی بار جائیں, روزانہ 1 بار ہے اس مسجد میں تحیت المسجد تو جس میں داخل ہوں. اب ظاہر ہے کہ روز روز تو اس میں جاتا نہیں ہے, 1 ہی بار جاتا ہے تو وہ سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ, تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا الٹرنیٹ. اس کو دیکھ کر بس, اللہ کا گھر ہے اور یہ ویسے سجاوٹیں اور ہو سکتا ہے اس کی ہوں گی لیکن یہ ویران کہلائے گا, اور اس کے لیے مطلب اپنا دل جلائیں کہ افسوس یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ جنہوں نے ویران کیا تو بس ویران کیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے کو ظالم کہا گیا ہے, کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اس کی ویرانی میں کوشش کرے. وہ آیت مبارکہ
ومن اغلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا, کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کی خرابی کی کوشش کرے, خرابی یعنی ویران کرنے کی کوشش کرے.
تو بہرحال یہ کہ اللہ کا گھر ہے وہ قرطبہ کی مسجد جو ہے وہ مسجد ہے, اور یہ مسجد کے لیے شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جہاں ایک بار مسجد ہو گئی, وقف ہو گئی ایک مسجد, اب یہ کہ وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے, اس میں چاہے کوئی کچھ بھی بنا دے, عمارت کھڑی کر دے معاذ اللہ, یا مطلب اس کو پارکنگ کر دے, پارک بنا دے, پارک بھی بنا دیے گئے, پارکنگ بھی بنا دیتے ہیں گاڑیوں کی, اور اس طرح مطلب کچھ بھی کر لے, یہ ہے مسجد, اس کا حکم مسجد ہی کا ہے, ادب اس کا مسجد ہی کا ہے قیامت تک. اور ساتویں زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلا تک، یہ ساری اس کی فضا جو ہے یہ بھی مسجد ہے، مسجد کی، اور ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی. تو یوں مسجد کو دیکھنے کے لیے جائے تو اچھی اچھی نیتیں کر کے جانا چاہیے. عام مسجدوں میں بھی اس کی جو خرابی کی کوشش کرے، مثال کے طور پر کہ ایک مسجد ہے اس میں فیضان سنت کا درس عیسائی بھائی دے رہے ہیں، یہ مطلب مسجد ہے فیضان سنت کا درس دے رہے ہیں، شریعت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا عقیدے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ گمراہی کا مسئلہ ہے، نہ فتنہ فساد پھیلانے کا مسئلہ ہے، وہ درس دے رہے ہیں. ان کو کسی کمیٹی نے نکال دیا، بعض اوقات تعصب کی وجہ سے نکال دیتے ہیں دعوت اسلامی والوں کو، کہیں کہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ بھی اس آیت پر غور کر لیں، اس آیت کے تحت آئیں گے وہ بھی، کہ یہ مسجد کو ویران کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور اللہ کے ذکر سے روکا، کہ دین نیکی کی دعوت دینا یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں کمیٹی اگر بن گئی تو کمیٹی کی یہ کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہو گئی، کمیٹی تو خادم ہے، اور شریعت کے مطابق اس کو اس مسجد کا پورا مینجمنٹ سنبھالنا ہے. جو کچھ بھی اگر یہ خلاف شرع کرے گی آخرت میں یہ پکڑی جائے گی، جو بھی کرے گا، تو چاہے کمیٹی کرے یا کوئی بعض دبنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لچے قسم کے، وہ بھی اس طرح مسجد میں داداگیری کرتے ہیں، وہ بھی خدا سے ڈرے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. سچی توبہ کرنے، جن کو ستایا، جن کا دل دکھایا، ان سے معافی مانگ لیں، توبہ بھی کرنے اللہ کی جناب میں، اور آئندہ ظلم سے بچنے کا عہد کر لیں، نہیں تو موت سب کو پٹک کے رکھ دے گی. بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا، موت سے کون پہنچ سکتا ہے، کیسے کیسے آئے، سب کو مطلب نے کہ پچھاڑ دیا، اور کسی کا بھی بس نہیں چلے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں، بس اس کی بارگاہ میں عاجزی ہی کرنی ہے، اکڑی نہیں کرنی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. قرطبہ کی جامعہ مسجد اندلس میں ہے، اور اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس طرح یہ سارے مسائل ہوئے اور یہ کس طرح زوال آیا اور یہ مسجد کی حالت کیسے ہو گئی، اس کی کچھ تفصیل آپ کو امیل سنت کتاب نیکی کی دعوت میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، کہ یہ کتنے سالوں کی مسلمانوں کی حکومت تھی، اسباب بھی انشاءاللہ اس میں آپ کو ملیں گے. پڑھیے اور نیت کریں کہ ہم اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لیں گے، اور یہ بھی دعا کریں کہ بس زمین پر بننے والی ہر مسجد کو ہم آباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا.
میں گیا ہوں باپا وہاں پر، گیا ہوں، اور مطلب یہ تھا کہ جوتے وہاں اتارنے کی اجازت نہیں دی جاتی،
معاذ اللہ.
مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ جوتے نہیں اتارنے دیتے، تو ہم وہ پاؤں میں موزے ہی پہن کے پیدل ہی گئے تھے، ہم جوتے لے کر ہی نہیں گئے تھے.
اور جی ان کے نزدیک وہ صفائی کے لیے،
اور جو بھی ہاں، اور بڑا مطلب ایک طرف مسجد ہے ایک طرف چرچ ہے، اور مسجد کا وہ حصہ اس میں آپ نے جو پڑھنے کا بھی کہا نا، تو اس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ گھومتے ہیں کہ پڑھنے نہ دیا جائے، تو ہے مسائل.
آہستہ آہستہ دل دل میں پڑھے تو بھی نہیں پڑھ دیتے،
وہ کرنا پڑتا ہے. تو خیر آپ دعا بھی کریں، اور تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے،
بہت بڑی عبرت ہے
وہ جگہ جو ہے،
عملی کی وجہ سے نیکی کی دعوت ترک کی مصیبت آئی.
یہ وہ جگہ ہے جو طارق بن زیاد
رحمت اللہ
تعالی علیہ نے اندلس فتح کیا تھا، اور جب یہ اندلس کی طرف چلے تھے اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کو سفر میں زیارت نصیب ہوئی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ وہی واقعہ ہے جنہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی.
جی مشہور واقعہ اسپین
اسپین
اسپین کو مندلس،
جی ہاں اسپانیا، جی ہاں یہ وہی ہے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی. اسی رب نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا، اور وہی رب ہمیں ایک بار پھر قرطبہ کی جامع مسجد بھی ایسی عطا ہو جائے کہ اس میں وہی نمازیں اور عبادت اور نیکی کے کام ہو.
27 رمضان المبارک یوم آزادی پاکستان ہے، اسی دن 14 اگست بھی تھی.
جی
تو ہمارے بس وہ 14 اگست کو منانے کا رجحان ہے، لیکن حقیقت میں 27 رمضان کو بھی منانا چاہیے. چلو ہم دعا کے ذریعے منا لیتے ہیں
انشاءاللہ.
اسی طرح منانا بھی اسی طرح ہے، نہ کہ وہ ڈھول بجا کر کود پھاند کر کے اور میوزیکل پروگرام کر کے تو منانا کوئی تو کہیں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دن بھر میں جتنی بھی نیتیں کرنی ہوں جیسے پانی پینے کی, کپڑے پہننے کی, چائے پینے کی, وہ سب دن کی ابتدا ہی میں کر سکتے ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دے.
نیتیں کرنے سے نیتوں کا ثواب تو ملتا ہے کہ چائے پینے کی یہ نیتیں کروں گا, لیکن وہ پھر یہ نیتیں کرنے کی نیت ہے, چائے پیتے ہو پھر نیت کرنی ہوگی. جب پانچوں نمازیں پڑھوں گا تو یہ کہ فجر میں یا صبح نیت کی تھی تو یہ تھوڑی کہ وہ عشاء کی نماز بھی وہ نیت کی تھی اس سے ہو جائے گی. اس میں نیت تو ٹوٹ جاتی ہے نا بیچ میں, اس سے مواقع بہت آتے ہیں کہ نیت ٹوٹ جاتی ہے, تو اس لیے اور پھر جب عشاء پڑھیں گے نا تو واپس نیت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا تبرکات قبر میں رکھ سکتے ہیں؟ مردے کے ساتھ اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟
بالکل تبرکات رکھ سکتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منہ مبارک تھے سرکار کے اور لباس تھا, ناخن مبارک تھے, کچھ اس طرح کے تبرکات تھے, ساتھ رکھنے کا انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ تبرکات قبر میں جب مجھے دفنا ہے تو یہ تبرکات میرے ساتھ رکھے اور پھر ارحم الراحمین کے حوالے کر دیں مجھے.
بخاری شریف کے حدیث سے مبارک ہے, سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے, تو کسی عورت نے بڑی خوبصورت چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی, حضور علیہ السلام کو اس وقت اس کی حاجت تھی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہن کے تشریف لائے, تو انہوں نے عرض کی تو بہت اچھی لگ رہی ہے, مجھے عطا فرما دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں فرمایا, اندر گئے اور وہ چادر طے فرما کے ان کو دے دی. تو اس پہ صحابہ کرام علی مردوان نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کرتے نہیں, اور یہ بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہے. پھر آپ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو استعمال کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ یہ میرا کفن بنے. تو راوی کہتے ہیں فکانت کفن ہو, کہ یہ ان کا کفن ہی بنی چادر.
سبحان اللہ, سرکار کا ہی حصہ تھا کہ منع نہیں فرما دیتے. اس سنت پر عمل کرنے والا تو کبھی دیکھا نہیں ہے, تجربے میں کوئی آیا نہیں.
اب اس کو ایثار کہیں گے, جیسے ابھی مفتی صاحب نے حدیث میں لفظ کیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حاجت تھی
تو اپنی حاجت پر کسی کو ترجیح دینا, یہ ایثار کی تعریف میں ہے نا.
ایثار اب اس میں یہ کہ اتنی قیمتی چادر کا سوال کرنا, اگر وہ صحابی تھے, یہ لوگ یہ حضرات احکامات جانتے تھے, ورنہ عام طور پر اتنی قیمتی چادر کسی سے مانگ لینا, اب یہ کہ وہ سائل ہے آیا وہ حقدار ہے یا کیا ہے, لیکن یہ عقیدت کا چینل تھا, ورنہ یہ کہ عام آدمی کسی سے مانگے تو پھر وہ سوال کی صورت میں آئے گا نا. سوال تو آئی ہے لیکن جائز سوال ہے, اس میں ذلت نہیں ہے. وہ سوال جس میں ذلت ہو تو وہ ناجائز ہے. جیسے بھیک مانگتے ہیں چادر سے بہت کم قیمت مانگتے ہیں, پھر اس کو بھی نہیں دینا ہوتا کہ جبکہ وہ حقدار نہ ہو. یا پیشاور ہے یعنی جس کا پروفیشن ہے بھیک مانگنا, اس کو بھی نہ دیا جائے کہ اس کو گناہ پر مدد ہے, تو پھر اس کے اپنے اپنے احکام ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو شان ہی الگ ہے.
وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا, صلی اللہ تعالی. سوال آیا کہ اگر سر پر دوپٹہ نہ ہو اور کوئی کہے صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی,
تو اس وقت درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھ سکتے ہیں.
شوہر نماز نہ پڑھتا ہو تو بیوی کیسے سمجھائے؟
فیضان نماز کا درس گھر میں شروع کر دے، نماز کے فضائل، نہ پڑھنے کی وعیدیں سنے گا تو اللہ کرے گا اس کا دل نماز کی طرف مائل ہوگا، اور خود اگر کہے تو درخواست کے انداز میں کہے نماز پڑھ لیجیے، لڑائی کر کے نہیں.
مومن کے جوتے میں شفا ہے تو کیا اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق ہے؟
مطلق اعلی حضرت نے وہ یہ فرمایا کہ مسلمان کے جوتے میں شفا ہے، فتح و رضویہ میں سور المؤمن شفا، ان مومن کے جوتے میں شفا ہے. اور وہ ڈاکوؤں کا واقعہ جو قلیوبی میں ہے، قلیوبی جو کہ وہ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی ادب کی، لیکن بہرحال حکایت ہے، ایک ڈاکوؤں کی جماعت کسی مسافر خانے میں ٹھہری، پھر کہ ہم یعنی یہ شو کیا کہ ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اور ہم جہاد پر جا رہے ہیں، پھر ٹھہر کے وہ واپس اپنے مشن پر چلے گئے لوٹ مار کرنے کے لیے، پھر واپس اسی ہوٹل میں آئے واپس قیام کرنے کے لیے. انہوں نے جاتے ہوئے ایک لڑکا دیکھا تھا کہ جو معذور تھا، پڑا ہوا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، وہ چل پھر رہا تھا. تو انہوں نے وہ مالک کا تھا اس کے ہوٹل کے، ہوٹل کے مالک سے بولا کہ وہ بولے کہ یہ بچہ تو ہم نے دیکھا معذور تھا، یہ کیسے چلنے پھرنے لگا؟ تو ہوٹل کے مالک نے بولا کہ آپ لوگ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، تو آپ لوگوں نے کھانا کھایا تھا تو وہ تھوڑا چھوڑ گئے تھے، آپ پلیٹ میں بچا دیا تھا، تو ہم نے سوچا کہ رائے خدا کے مسافر ہیں، نیک لوگ ہیں، تو آپ کا وہ بچہ ہوا جھوٹا جو ہے وہ میں نے اپنے اس بچے کو کھلایا کہ اللہ اس کو شفا دے دے. تو یہ کھانا کھانے کی برکت کہ یہ شفا یاب ہو گئے، اس نے زن کی برکت مالک ہوٹل کی، اور پھر یہ ان کو چوٹ لگی ڈاکوؤں کی تو ساروں نے وہ ڈکیتیوں سے توبہ کر لی اور نیک لوگ بن گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. اگر کسی اسلامی بہن کا نفلی روزہ عذر کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو کیا اس کو قضا کرنا ہوگا؟
نفلی روزہ ٹوٹ گیا تو اس کو قضا تو کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابو اسامہ بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان ایک سوال پوچھنا ہے. ہم بعض معاملات میں خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟
خود پسندی کہتے ہیں اس کو کہ کوئی خوبی ہے اپنے اندر، اس کو اپنا کمال سمجھنا، جیسے ذہین ہے تو اس کو اپنا کمال سمجھنا کہ مجھے سب یاد ہو جاتا ہے اور اچھے نمبر بھی اس کو ملتے ہیں، یا اس کی آواز اچھی ہے، بہترین نعت خواں ہیں مثلاً، تو اس کو اپنا کمال سمجھنا اور اس کے زوال کی طرف نظر نہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا لے لے گا اس کو. تو یہ جو اپنا کمال سمجھے نا کسی خوبی کو، تو یہ کہلاتی خود پسندی. اور ایک بار کی خود پسندی جو ہے 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے، حدیث پاک ہے. تو یہ خود پسندی بہت خطرناک ہے کہ اگر یہ خود پسندی بھی ہم چھوڑ دیں نا شاید بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں. پھر جب اس ذہن یہ ہوگا کہ تو مجھے اللہ نے دیا ہے، جب چاہے گا واپس لے لے گا، میرا کوئی اس میں ایک ذرہ بھی کمال ہے کون سا جو میں پھولوں اور مطلب اکڑوں اور دوسرے کو حقیر جاڑوں، بڑی بڑی باتیں کروں، سب ختم ہو جائے گا نا. یہ ذہن بن جائے گا کہ اللہ کی عطا ہے، انا خاتم النبیین ولا فخر، یہی ہے حدیث پاک
بہت سارے الفاظ میں، یعنی انا قائد المسلمین، انا حبیب اللہ، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر.
سرکار نے اپنے اوصاف بیان کیے اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ ولا فخر، مجھے اس پہ کوئی وہ فخر نہیں ہے. تو یہ تو خیر سرکار نہ بھی فرماتے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سرکار پر ہی اگر کوئی شک کرے گا تو ایمان بچے گا کہاں. تو پھر بھی یہ ہماری تعلیم کے لیے، اپنے یعنی حاصل شدہ کمال کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کی عطا ہی سمجھنا ہے ہم کو. تو یہ اس کے زوال کے توجہ کے بس اسی کو سمجھ لینا جو میں نے عرض کیا، تو انشاءاللہ خود پسندی کا مرض اگر کسی کو لاگو ہے تو چلا جائے گا. شیطان کے بعد ہتھیار. ایک رسالہ بڑا اہم ترین رسالہ ہے, اگر یہ پڑھ لیں گے نا آپ نے تو اس پہ خود پسندی کا بھی مضمون موجود ہے اور بھی کچھ شیطان کے ایسے ہتھیار ہیں کہ ان کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی اور شیطان میدان مار لیتا ہے. تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ لے سکتے ہیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو ضرور پڑھیے گا. پڑھ بھی لیا تو کبھی کبھی پڑھ لینا, یہ ایک ریمائنڈ ہو جاتا ہے, یاد دانی ہو جاتی ہے. میں نے ایک بار پڑھا تو آدمی بھول جاتا ہے. پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خاک مجھ میں
قدر کے سلسلہ میں کوئی بات بتائیں, اس رات میں کیا ذکر اور اذکار ہونا چاہیے؟
اللہ اللہ, شب قدر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ رات کو 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھی جائے. فرمان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ پاک اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے, اور 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. اب یہ یقینی طور پر تو کسی رات کے بارے میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ آج لیلۃ القدر ہے, یہ 27 کے بارے میں بہت زیادہ قول بزرگوں کے ہیں, یہ پڑھ لینے میں نقصان نہیں ہے. تو جس سے ہو سکے انا انزلنا کی سورت جو ہے سورہ قدر جس کو بولتے ہیں, لیلۃ القدر ہی کے بارے میں یہ سورت, تو اس کو 7 مرتبہ اونلی 7 ٹائم پڑھ لے. پہلے اعوذ اور بسم اللہ پوری پڑھے, اب ہر بار پھر بسم اللہ کے ساتھ یہ سورہ قدر پڑھنی ہے. نہ پڑھی ہو تو پڑھ لینا, مگر دوران مسائل جب بیان ہو رہے ہوں تو اس وقت نہ پڑھی جائے, الگ سے موقع رات کو انشاءاللہ ذہن ہوگا ہمارا تو یاد آ جائے گا, مل جائے گی انشاءاللہ موقع. اور وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا للۃ القدر اگر مل جائے تو کیا کروں کیا پڑھوں, تو اس پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یعنی اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا پسند فرماتا ہے, تو مجھے معاف کر دے. بہت پیاری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بلال اتاری متحدہ عرب امارات دبئی سے. یا سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ, اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو, آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. الحمدللہ جس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اپنے پیغام کو عام کیا, مجھے بھی لڑکپن میں یہ مدنی ماحول دبئی میں ملا. جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوا فیضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نصیب ہوا. اب نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ ملا, نیکی کی دعوت تو دینا چاہتا تھا لیکن زبان کے لکنت کی وجہ سے صحیح طور پر نہ دے پاتا. تو اس زمانے میں مکتبۃ المدینہ کے بستے سے امیر اہل سنت کی بیانات کی آڈیو کیسٹیں, زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے وغیرہ وغیرہ یہ لیتا اور روزانہ ان کو سننے کا معمول بناتا. یہاں تک کہ اسکول کی بسوں میں آتے جاتے بھی ان بیانات کو سننے کا معمول بناتا. یہاں تک کہ طلبہ بعض اوقات مجھے دیکھ کر چونک پڑتے کہیں ہم سے باتیں تو نہیں کر رہا. جس طرح پیر صاحب فرماتے جاتے میں نقل اتارنے کی کوشش کرتا جاتا. الحمدللہ ایک وقت وہ آیا کہ نقل امیر اہل سنت کی برکت سے میرے زبان کی لکنت جو تھی وہ ختم ہو گئی. دل میں امیر اہل سنت کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں تو ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے, سوچا کہ وہ عرض کروں. بہت پہلے جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ گھر میں تشریف لائے, غیر رمضان تھا, سحری کے وقت میں اطلاع مل گئی تھی کہ آپ تشریف لائیں گے, تو کیونکہ ہماری جوائنٹ فیملی تھی ذہن راتوں رات گولڈ مارکیٹ میں سونا مارکیٹ میں وہاں پر گئی امی جان حضور کی بارگاہ میں سونا گفٹ کرنے کے لیے کہ امیر سنت کو پیش کریں گے اپنی امی جان کے لیے. تو وہ سونا بھی لے کے آئی اور جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العلیہ گھر میں تشریف لائے تو وہ میں نے سونا بھی باپا کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو حسن اخلاق امیر علیہ سنت پر قربان جائیے کہ فوراً منع نہ کیا. پہلے تو تھوڑا سا مزہ فرمایا کہ اتنا سا سونا بوریاں بھر کر نہیں دو گے. یا اللہ پاک میں حیران. پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العلیہ نے فرمایا کہ بیٹا جن کے لیے آپ یہ گولڈ دے رہے ہو وہ اس طرح کے تحائف کو قبول نہیں فرماتے. تو خیر امیر علیہ سنت نے اس کو قبول نہ کیا. میرے پاس کچھ کتابیں اور کنز الایمان کی کچھ آڈیو کیسٹیں تھی, وہ میں نے باپا کی بارگاہ میں پیش کی, امیر علیہ سنت نے ان کو قبول کر لیا. یا سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العلیہ, ہم سات سمندر پار تھے. میں اپنے خاندان کی بات کروں تو ہم سنیت سے بھی نا آشنا تھے, یہاں تک کہ آپ کا پیغام آ پہنچا. آپ کے در دولت کی وجہ سے مجھے میرے گھر والوں کو سنیت کی پہچان ہوئی. ہمارے گھر والے ہمارے خاندان والے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سے بھی نا آشنا تھے. آپ کے فیضان کی وجہ سے فیضان اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الحمدللہ ہمیں نصیب ہوا. یا سیدی کل قیامت کے دن جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا جہاں آپ کے لاکھوں کروڑوں مریدین ہوں گے, یا سیدی اپنے اس گناہ گار مرید کو نہ بھولیے گا, ہماری شفاعت فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو. یا سیدی ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے 13 مکمل قرآن پاک آپ کے والدین اور آپ کی ہمشیرہ کے لیے اصال ثواب کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یا سیدی ایمان کی حفاظت اور بے حساب مغفرت کی دعاؤں سے ہمیں نوازیے گا.
ماشاءاللہ حاجی بلال مچھلی, ان کا یہ مچھلی کا کاروبار تھا. ہم لوگ حاجی بلال مچھلی کے نام سے یہ معروف ہیں. یہ ان کو یہ اتنا فاسٹ ابھی مقرر مبلغانہ انداز میں بول رہے تھے نا, میں نے ان کا وہ دور دیکھا ہے, بولتے بولتے جائے اٹک جاتے تھے. پھر الحمدللہ مطلب یہ کہ یہ بالکل دعوت اسلامی کی زندہ بہار ہمارے سامنے. یہ کتنا فاسٹ بول رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ برکت دے دعوت اسلامی پر, استقامت ان کو بھی دے, ہم سبھی کو عطا فرمائے, ہمارا ایمان سلامت رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کی روزے کی حالت میں مر جائے, اس کا روزہ کہاں کھلے گا؟
روزے کی حالت میں انتقال کر جائے تو روزہ کھلے گا کہاں پر؟ وہ
سبحان اللہ, ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی روزہ دار ہو اور اللہ کرے گا اس کا روزہ پیارے محبوب کے ہاتھوں جام ملے اور اس کا کھل جائے روزہ. لیکن یہ کہ محبت کی بات کی میں نے, ورنہ یہ کہ وہ روزہ افطار کرنے کا وہ سلسلہ تو اس کا ختم ہو گیا نا, اب وہ پانی تو پی نہیں سکتا ظاہری طور پر. اللہ مغفرت کرے, ایسا خوش نصیب اگر کوئی ہے جیسے روزے میں انتقال ہو جائے تو یہ بڑی اچھی نشانی ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ غصے میں آ کر یہ بات کر دے کہ میں غیبت کروں گا بے شک میں جہنم میں چلا جاؤں, میں غیبت کو نہیں چھوڑوں گا, تو اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
توبہ تو فرض ہے, اس پر توبہ ضرور کرے, نئے سرے سے کلمہ بھی پڑھے, اور نکاح ہے تو پھر وہ نکاح بھی دوبارہ کرے. لیکن اس کو مرتد ابھی نہیں کہیں گے, اسلام سے خارج ہو گیا یہ نہیں کہیں گے, یہ احتیاطی توبہ کا حکم دے رہے ہیں. جب تک یہ کہ واضح طور پر یہ نہ ہو جائے کہ یہ جہنم کے عذاب کو گھٹیا سمجھتا ہلکا سمجھتا ہے. ہاں یہ کہتا نا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا اور جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا, تب تو کافر ہو جاتا. نعوذ باللہ اگر اس کی بولا نہیں, لیکن اب دل کی بات ہے, دل میں کسی کا یہ ہو کہ یار ٹھیک ہے یار برداشت کر لیں گے جہنم کا عذاب, تو وہ مرتد ہو گیا. بھلے اب وہ کسی کو بتائیے نہ بتائے, زبان سے بولنا شرط تھوڑی, اگر یہ عقیدہ بنا لیا تو جہنم کے عذاب کو آسان سمجھا دے سکے تو برداشت کر لیں گے. پتا چلے گا کتنے ویشوس ہوتے ہیں, خالی تجربہ کرنا ہو نا تو آگ پر ہاتھ ڈالیں نہیں, جلتی ہوئی آگ کے چولہے کے اوپر خالی یوں رکھ کے دیکھ لیں اس کی تپش برداشت ہوتی ہے کہ نہیں, قریب سے دیکھ لیں پتا چل جائے گا. ایک منٹ لگا کے دیکھیں یا آدھے منٹ کے لیے آگ پہ ہاتھ ڈال لیں, ساتھ میں وہ جلنے کے برم وغیرہ پاس رکھیے گا, لیکن کوئی ایسا نہیں کرے گا. تو یہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں تو اتنی ٹھنڈی ہے, اتنی ٹھنڈی ہے کہ اگر جہنمی کو دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو وہ نیند آ جائے. یعنی جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ اتنی ہلکی ہے, تو یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس میں, برداشت نہیں ہو سکتی, تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ وہ جہنم جس کو سوئی کی نوک کے برابر اگر کھول دیا جائے تو اس کی تپش یعنی اس کی ہیٹ اتنی تیز ہوگی کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں, اس کی ہیٹ اور اس کی بدبو سے اسمیل سے. وہ اسمیل کیسی ہوگی, وہ ہیٹ اور اس کی گرمی اور بدبو کیسی ہوگی کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں, سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو یہ حال ہو تو اس جہنم میں جو جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ ابھی موت بھی نہیں آئے گی, بے ہوشی بھی نہیں آئے گی. اللہ کریم سے ہم پناہ مانگتے, ہمیشہ پناہ ہی مانگنی ہے, صرف جہنم سے آزادی مانگے. نعوذ باللہ, ایسی بات کبھی بھی کمزور باتیں نہیں کریں. بعض لوگ یہ اچھی صحبت نہیں ہوتی نا, مسخروں کی اور ایسے اوباش نوجوانوں کی صحبت ہوتی ہے معاذ اللہ, بعض اوقات اس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, یا کومیڈین ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے بھلے تم جنت پہ جاؤ, لیکن سگریٹ جلانے تو ہمارے پاس ہی آؤ گے نا جہنم میں, آگ تو ہمارے پاس ہے. یہ اپنا تو فائنل کر لیتے ہیں کہ ہم تو ہیں جہنمی, تم کو بھی آنا پڑے گا ہمارے پاس سگریٹ جلانے کے لیے. یعنی یہ مذاق اڑانا ہے, جنت جہنم کا مذاق اڑانا, جو بڑا خوفناک معاملہ ہے. تو اس سے بالکل یعنی کہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. بری صحبت سے آپ توبہ کر لیں, اور سچی توبہ کر لیں صرف عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, اور نیکیاں کریں, نمازیں پڑھیں, رمضان کے جو باقی روزے رہ گئے وہ رکھیں, اگر پہلے نہیں رکھے تھے تو وہ بھی رکھیں, اور ان کی قضا بھی بعد میں کرنی ہے. زندگی میں جتنی نمازیں روزے چھوٹے سب کی قضا کرنی ہے, یہ بھی یاد رہے.
خالی توبہ سے یہ سب نمازیں روزے معاف نہیں ہوتے، قضا کرنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ کے لیے محتاط بندہ بنائے، احتیاط کرنے والا بندہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ برتھ ڈے بنانی چاہیے یا نہیں؟
برتھ ڈے بنانی چاہیے یا نہیں؟
اپنی برتھ ڈے منانا جائز ہے، لیکن یہ کہ جائز طریقے پر ہو، یہ نہیں کہ وہ بڑا سا کیک بنایا، عورتیں مرد سب ہیں، میوزک چل رہا ہے، وہ کیک کٹ رہا ہے، تالیاں بج رہی ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. ہمارے ہاں ہم لوگ جو بناتے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی جب مناتے ہیں، مناتے تو مناتے، نہیں بھی مناتے تو اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی جیسے نعت شریف ہو گئی، کوئی نیاز شریف ہو گئی، تو چار آدمی مل گئے، دو چار مہمان آ گئے، دوست اسلامی بھائی، تو ان کو کھانا کھلا دیا، دعا خیر ہو گئی، یہ بٹ نے من گئی. نہ مطلب ہم لوگ یہ کیک بناتے ہیں، نہ غبارے بھی نہیں پھوڑتے، بلون، نہ بلون بولتے اس کو، بلون پھاڑتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، نہیں یہ طریقہ نہیں ٹھیک. ٹھیک طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. ہم آقا کا جشن ولادت کس طرح مناتے ہیں؟ کیا بلون پھاڑتے ہیں؟ نعت خوانی کرتے ہیں، میلاد شریف پڑھتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، جلوس میلاد ہوتا ہے. تو ظاہر ہم اپنی بٹ میں تو جلوس تو نہیں نکالیں گے، کوئی نکالے تو ظاہر کہ لوگ ہنسیں گے اس پر، تو رائج نہیں ہے نا، جلوس میلاد رائج ہے عاشقان رسول میں. تو یہ سرکار کی کہاں برتھ ڈے اور جشن ولادت، اور کہاں میرا آپ کا، دونوں میں فرق بھی تو بڑا ہے نا. جو بھی ہو شریعت کے مطابق ہو. یہ کیک کاٹنے کا رواج جو پڑ گیا نا، تو میرے کو تو یہ پسند نہیں ہے. میرے یہاں بھی کیک آنے کی اس بار بھی کوشش ہوئی تھی، تو میں نے راستے بند کر دیے تھے کہ میرے پاس کیک نہیں آئے گا، ایک آئے گا 10 آدمیوں کو دیکھنے کو ملے گا، پھر یہ کہ دوسری بار کو بڑے بڑے کیک آنے شروع دیں گے. ایک بار تو کوئی 26 کلو کا کیک آنے لگا تھا، وہ بھی ناکام بنا دیا میں نے. بننے کا آرڈر جا رہا تھا، کسی طرح لیکیج ہو گئی، مجھے پتا چل گیا، میں مجھے نہیں چاہیے، میں کیک نہیں آنے دوں گا. اب وہ 26 کلو کا کیک بناتے اور میں نہیں گھسنے دیتا ان کو، یا کیک کو نہیں آنے دیتا، تھے اپنے لوگ، سیکورٹی ایشو نہیں تھا اس میں. تاہم یہ کہ ظاہر کہ پھر یہ رسم تو بڑھتی چلی جاتی. تو میں نے کہا اگر دینا ہی ہے بھائی تو اتنی رقم کے رسالے دے دو، میں بانٹ دوں، یہ فائدہ زیادہ ہے. تو پھر اس نے رسالے دیے تھے. تو اس طرح میں نے کوششیں کر کے اب تک جاری ہے کیک والوں کی کوششیں، میں آنے نہیں دیتا. کیک جائز ہے، گناہ نہیں ہے، میں اس رسم کو پسند نہیں کرتا. چھری چلتی ہے، پھر وہ تالیاں، یعنی غلط چیزیں اس میں بڑی لوگوں نے شامل اس وقت کی ہوئی ہیں، اور کیک سے کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے نا، کہ کوئی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، نیکی کی دعوت ہو رہی ہے، اور کیک ہی کیوں. بہرحال میرے کو پسند نہیں ہے. کاٹتے ہیں تو کتنے ذرات اس کے جڑتے ہوں گے، پھر وہ لوٹتے ہیں، چھینتے ہیں، بٹتا ہے، اور یہ اس طرح مطلب اپنی یہ ترکیب میری سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. جشن ولادت میں نالے پاک کوئی بناتا ہے، کوئی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پہ لکھتا ہے. اب اس پر کیا بولوں میں، اپنے دل پر چھری چلے، ایسا کام کرنا چاہیے؟ ایسا کیک بنا کر سمجھا کریں. اس کے رسول اور ادب اپنی جگہ پر برقرار رہنا چاہیے. تو کیک کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں برتھ ڈے منانے کے. شمع بجھاتے ہیں، خدا جانے یہ کہیں غیر مسلموں سے تو نہیں سیکھا شمع بجھانا یا کیک کاٹنا، مجھے شک ہے اس پر کہ آیا کہاں سے. ہمارے بچپنوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، میں نے سنا نہیں تھا، ہوں تو پتا نہیں مجھے، نہ میری کسی نے برتھ ڈے منائی. میں یتیم جتیم، تو غریب لوگوں کی برتھ ڈے کیا منائے گا کوئی. اب اللہ نے بہرحال یہ کہ بس کرم فرمایا ہوا ہے، اس وقت بھی کرم ہی تھا، تو اب برتھ ڈے مناتے ہیں منانے والے، وہ ایسی مناتے ہیں کہ بس مناتے ہیں، ہزاروں لاکھوں قرآن کریم کے عیسیٰ علیہ السلام کے تحفے مل رہے ہیں، کروڑوں درود شریف کے تحفے مل رہے ہیں، اور ایسی نیکیاں اچھی اچھی نیتیں مل رہی ہیں، ایسی کسی نے برت رہے ہیں، تاریخ میں شاید منائی ہو تو منائی ہو، پتا نہیں ہے لیکن کبھی سنا نہیں ہے. تو اس شان سے برت رہے الحمدللہ اپنی من رہی ہے کہ نیکیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو ایسی منائے اپنے دوستوں میں سے بھی کہ بھائی درود شریف پڑھ کر تحفہ لے آنا، آپ یاسین جی پڑھ کے تحفہ لے آنا، میری برتھ ڈے منائے سی، کیک لے آنا، گفٹ لے آنا، یہ لانا وہ نہیں، درود شریف، قرآن شریف، مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ، مدنی انعامات اور عمل کی نیت کا تحفہ، صراط الجنان کا پورا پوری پڑھنے کی نیت کا تحفہ، فیضان سنت پوری پڑھنے کا تحفہ، کنز الایمان شریف پورا پڑھنے کا تحفہ، اس طرح کے تحفے ہو تو مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.